چٹ پر لکھنے والے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم المرسلين وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, آج ایک بڑے اہم موضوع پر آپ حضرات سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات کی جائیں گی. آپ سے درخواست ہے کہ اس طرف توجہ دیجئے. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان زندگی کے مراحل میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے, اس کا سفر جاری ہے. عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا, یہاں سے عالم برزخ میں, وہاں سے عالم آخرت میں جائے گا. جسے قرآن نے اصل قرار اور ہمیشہ رہنے کی جگہ قرار دیا ہے. سورہ عنکبوت میں ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش لوگ اس حقیقت کو جانتے سمجھتے. اسی طرح سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانے والے صاحب عظیمت مومن کی تقریر آیت نمبر 38 سے 45 کے درمیان ذکر فرمائی ہے. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد, اس ایمان والے نے یہ کہا, اے میری قوم میرے کہنے پر چلو, میں تمہیں ٹھیک راستہ بتاؤں گا. بالکل اسی طرح کے الفاظ فرعون نے بھی کہے تھے. فرعون نے کہا تھا ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو تمہارے لیے مناسب سمجھتا ہوں اور وہی راہ بتاتا ہوں جو تمہاری بھلائی اور بہتری کی راہ ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ باطل پرست اور اللہ کے باغیوں نے جب بھی انسانوں کو گمراہ کیا ہے، ہمیشہ خود کو ان کا خیر خواہ ظاہر کر کے انہیں اغوا کیا ہے، جبکہ نجات اور فلاح کی راہ وہی ہے جس کی طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور ان کے پیروکاروں نے رہنمائی کی ہے۔ آل فرعون کے اس مومن نے یہ کہا، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، فرعون کے بہکاوے میں مت آنا، میرے کہنے پر چلو، میں تمہیں وحی الہی پر مبنی سیدھی راہ پر لے کے چلوں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدے کا دور ہے اور ہمیشہ کا گھر آخرت کا گھر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیاوی زندگی اگرچہ محدود ہے لیکن ایک مومن کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی بھرپور انداز سے گزارے، لوگوں میں گھل مل کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے کٹا ہوا مومن، اس کی نسبت وہ مومن بہت بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے، ان کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، سماجی ربط و تعلق برقرار رکھے، روحانیت سے بچے، زندگی میں نہ ترک دنیا ہو نہ غرق دنیا ہو، دنیاوی نعمتوں سے جائز طریقے سے فائدہ اٹھائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا، آپ اعلان کر دیجئے، من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے اور پاکیزہ رزق کے اقسام کو حرام کیا ہے، جبکہ اللہ نے وہ زینت اور رزق ایمان والوں کے لیے حلال بنایا ہے۔ زینت اللہ سے مراد عمدہ لباس، اچھی سواری، اور وہ تمام چیزیں ہیں جن سے شریعت کے دائرے میں رہ کر انسان جمالیاتی حس کو تسکین پہنچا سکے، جبکہ الطیبات من الرزق سے مراد عمدہ قسم کے صحت بخش لذیذ کھانے یا مشروبات ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ ان کو بتائیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں اور کافروں کو بھی میسر ہیں، لیکن خالصتا یوم القیامت، قیامت کے روز اور اس کے بعد کی زندگی میں یہ صرف ایمان والوں ہی کے لیے ہوں گی، کافر باغی اور سرکش ہونے کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ اور کافروں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ احقاف میں فرمایا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کافروں کو جب پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے، تم نے زندگی بھرپور طور پر من چاہی گزاری، اپنی دنیاوی زندگی کی لذتیں تم دنیا میں حاصل کر چکے، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور ان کو خوب استعمال کر چکے، برت چکے ہو. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ، آج تمہارے غرور و تکبر، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون، تمہاری بغاوت اور تکبر کی وجہ سے آج تمہیں ذلت کی سزا ملے گی. اور ان نعمتوں سے جو تم دنیا میں استعمال کر چکے ہو آج یقیناً محروم رہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی بات ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو ان پاکیزہ نعمتوں کو، رزق کی نعمتوں کو اپنے لیے حرام قرار مت دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان میں سے لذیذ چیزوں کو اپنے لیے حرام مت کرو. گویا حلال کو حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے خلاف ہے. ہاں ولا تعتدوا، کھانے پینے میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو، جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور کھانے پینے میں ہمیشہ یہ حکم تمہارے پیش نظر رہے، وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے حلال اور مرغوب چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور حلال کو حرام کرنے میں، کر لینے سے بچتے رہو، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو. اب میں آپ سے عرض کروں کہ بدقسمتی سے جب سے حرام جانوروں کے گوشت کے بازار میں فروخت ہونے کی خبروں نے لوگوں کو پریشان کیا ہے، تو گوشت کھانے، خصوصاً بازاری کھانوں میں مٹن کھانے سے لوگ خوف زدہ ہو کر رہ گئے. اور اس صورتحال کی ایک خاص وجہ ہے، اور یہ وجہ 2013 سے اب تک ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی کہ ہمارے ملک میں کھالیں اور چمڑے کی مصنوعات تیسری بڑی ایکسپورٹ ہے. پاکستان نے 2014 میں 957 ملین ڈالر کی چمڑے کی مصنوعات ایکسپورٹ کی، اور ملک میں کھالوں کی صفائی کے لیے 800 کے قریب بڑی ٹینڈریز کام کر رہی ہیں، جن میں 500,000 کے قریب افراد اس صنعت سے وابستہ ہیں. اور پاکستان میں نیوزی لینڈ کے بعد دنیا کی شاندار ترین کھالیں میسر آتی ہیں. 2010 تک اس شعبے میں پاکستان کی منوپلی تھی، پھر چین اس شعبے میں آیا. جب چینی صنعت کار یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں حلال جانوروں کی کھالیں مہنگی ہیں، جیسے گائے، بکری، بھینس کی کھال، مینڈے کی کھال، جبکہ گدے اور کھچروں، حرام جانوروں کی کھالیں سستی ہیں. گدے اور کھچر کی کھال 800 روپے سے 1200 تک میسر ہے، 1000 تک میسر ہے، جبکہ گائے کی کھال 3,500 اور بھینس کی کھال 4,500 روپے کی ہے. اور ادھر گدے اور کھچر کی کھال گائے اور بھینس کی کھال سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت نکلتی ہے جب اس کو دباغت کے مرحلے سے، ٹینڈی سے نکال لیا جائے. لوگ اس کھال کو ذرا سا فنش کر کے گھوڑے کی کھال بنا لیتے ہیں اور گھوڑے کی کھال کے صوفے کی قیمت $5,000 سے شروع ہوتی ہے. دوسری طرف ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کا حال یہ ہے کہ گدے کی پوری کھال پر صرف $8 ڈیوٹی اور 20% ریگولیٹری ڈیوٹی ہے، جبکہ گائے کی کھال پر مربع فٹ کے حساب سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. چنانچہ چینیوں نے پاکستان میں گدے کی کھالیں خریدنا شروع کر دی. پھر ہوا یہ کہ 2013 میں جو گدے کی کھال 800 سے 1200 روپے میں ملتی تھی وہ آج 12,000 سے 20,000 روپے میں ملتی ہے، جبکہ گائے کی کھال آج بھی 3 سے 3500 اور بھینس کی کھال 4 سے 4500 روپے میں بک رہی ہے. پاکستان میں 2 سمندری پورٹس ہیں اور 13 ڈرائی پورٹس ہیں. پچھلے 2 سال میں ان 15 پورٹس سے گدے کی کھالیں جو ایکسپورٹ ہوئی ہیں ان کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ صرف کراچی پورٹ سے جنوری 2013 سے اپریل 2015 تک گدوں کی کھالیں 96,813 اور قاسم پورٹ سے 89,079,000 کھالیں ایکسپورٹ ہوئی ہیں. یہ کھالیں 1,85,813 بنتی ہیں. 2013 میں کل 4,000 کھالیں اور 2015 میں 30% اضافے کے ساتھ تقریباً 200,000 کھالیں گدے کی پاکستان سے باہر بھیجی گئی. گدہ سندھ میں 30-40 سے 50 ہزار روپے کا ملتا ہے، پنجاب میں 30 سے 40 ہزار روپے کا مل جاتا ہے اور کھال 12 سے 20 ہزار روپے تک بک جاتی ہے. گدے کا وزن عموماً 150 سے 200 کلو تک ہوتا ہے. 300 روپے پر کلو گوشت بھی بیچے تو 40-50 ہزار روپے کا بنتا ہے. یوں ہر گدے پر 20-25 ہزار روپے ان ظالموں کو بچ جاتے ہیں جو لوگوں کو حرام کھلا رہے ہیں. اس حرام گوشت کی وبا کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پاکستان میں گدے، خچر اور گھوڑے کی کھال کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائے اور حرام گوشت کی سپلائی کے حوالے سے مستقل پالیسی تیار کر کے اسے نافذ کرے. یہ عارضی جو چھاپے ہیں ان سے یہ سسٹم کنٹرول نہیں ہو پائے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اس کے جائز ہونے کی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے کامیاب زندگی بنانے اور بامقصد زندگی گزارنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. لیکن یہ حق تب ہی ادا ہو سکتا ہے جب ہم زندگی کا سلیقہ جانتے ہوں اور کامیاب زندگی کے اصول و آداب سے واقف ہوں. اب میں درخواست کروں گا کہ خدا را اس پر ذرا خاص دھیان دیجیے اور توجہ دیجیے. عملاً ان اصول و آداب کے مطابق زندگی گزاریں. وہ آداب کیا ہیں؟ آداب میں شرافت ہے، دیانت ہے، سچائی ہے، پاکیزگی ہے، خیر خواہی ہے، قناعت ہے، نرم خوئی ہے، انکساری ہے، ایثار ہے، خلوص ہے، فرض شناسی ہے، خدا ترسی ہے اور رحم دلی ہے. ان آداب کو اپنانے سے زندگی پرسکون اور پرکشش ہو جاتی ہے. ایک اور ادب جس کو اپنانے سے زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے اور جس کا آج کے خطبے میں انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی جگہ، اور کسی بھی موقع پر اگر غلطی سرزد ہو جائے تو بجائے تاویلیں کرنے کے اور اپنی غلطی کا دفاع کرنے کے اس غلطی کو تسلیم کیا جائے. غلطی کرنا یقینی طور پر ناپسندیدہ ہے، لیکن اس پر اصرار کرتے ہوئے اس کے دفاع میں دلائل دینے شروع کر دینا ایک اور بڑی غلطی ہے، اور غلطی کرنے کے بعد اسے تسلیم کر لینا ایک بڑائی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں 9 سورتوں میں 25 آیات میں 25 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے کر قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا. میں اس سارے قصے کو اس وقت نہیں دہرا سکتا، وقت یقینی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں. اس سارے قصے کا خلاصہ یہ ہے، خدا را اس پر توجہ دیجئے، اس سارے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حکم ربانی کی بجا آوری میں ایک لغزش ہوئی جو نسیان اور بھول چوک کا نتیجہ تھی. بہلاوے میں آ کر قصد اور ارادے کے بغیر بے ساختہ ہو گئی. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا، وہ اسے بھول گئے. ہم نے اقرار کے پورا نہ کرنے میں ان کے ارادے کا دخل نہیں پایا. قرآن کریم کی آیت ہے. جبکہ دوسری طرف شیطان کو بھی ایک حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس نے روکا تھا تجھے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. یہاں معاف کیجئے، میں ایک بات عرض کروں، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جناب حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا اور شیطان کو درمیان میں یہ رگڑ دیا گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جو بات آپ فرما رہے ہیں شیطان کی خیرخواہی میں، یہ شیطان کو تو نہیں سوچی، آپ کو کیسے سوچ گئی؟ قرآن کریم کی یہ آیت میں آپ سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس نے روکا تھا تجھے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. اب دیکھیے، ایک کام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوا اور ہوا بھی خلاف واقعہ، اور دوسری غلطی شیطان سے ہوئی، لیکن شیطان نے کیا کہا؟ جواب میں غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. گویا غلطی کرنے کے بعد اسے تسلیم کرنے کی بجائے اس کا دفاع شروع کر دیا اور اس کے بارے میں دلائل دینے شروع کر دیے. اور غرور اور تکبر غلطی کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ بن گیا. اس سارے قصے سے معلوم یہ ہوا کہ قصور کو مان لینا اور تسلیم کر لینا اور اس پر معذرت کر لینا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت. جو ہی اللہ نے فرمایا کہ آپ سے یہ کام ہو گیا ہے تو فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم تسلیم کرتے ہیں ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. اپنی غلطی، اپنے قصور کو مان لینا اور تسلیم کر لینا اور اس پر معذرت کر لینا، یہ حضرت آدم کی سنت ہے. اور اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا غلطی پر ڈٹ جانا، اس کے بارے میں کٹ حجتیاں اور دلائل شروع کر دینا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم انبیاء اور صلحاء کا طریقہ اپنائیں، شیطان کی راہ اختیار نہ کریں. قرآن کریم کی روشنی میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ذکر کیا ہے، اور پانچ کیٹیگریز اور پانچ طبقات کا تفصیل سے ذکر کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر غزوہ سے پیچھے رہنے والے کچھ لوگ، 60 کے قریب انصار کے وہ لوگ تھے جن کے پاس سفر کے لیے سواریاں میسر نہیں تھیں. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. آپ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمیں سواریاں دیجئے، آپ نے کہا میرے پاس تو سواریاں میسر نہیں ہیں. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. وہ اس حال میں پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ہم سواریوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا پا رہے. یہ ایک گروہ. کچھ ضعفاء ہیں، کمزور، لا علی الضعفاء ولا علی المرضی، کچھ مریض ہیں. کچھ معذرت کرنے والے منافقین جو جان بوجھ کر پیچھے رہے. کچھ بنو غفار کے قبیلے کے لوگ، 60 کے قریب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معذرت کرنے والے. کچھ سچے مسلمان جو باوجود استطاعت اور قدرت کے اس سفر میں پیچھے رہ گئے. یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، اور حضور نے حکم دیا، اور اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بڑی تفصیل ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی. اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اعتراف کر کے حضور کے پاس آ کر معذرت کی، بلکہ بعد نے تو آ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا کہ جب تک ادھر سے معافی نہیں ملے گی میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، تو اللہ تعالی نے غلطی تسلیم کرنے کی ان کی اس ادا کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، آخرون اعترفوا بذنوبهم. کچھ اور تھے جنہوں نے اپنی گناہ کا اعتراف کر لیا، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. خلطوا عملا صالحا واخر سیئا. ان کے دامن میں نیکیاں بھی ہیں اور یہ پیچھے رہ جانے والا گناہ بھی ان کے دامن میں ہے، لیکن عسى اللہ ان یتوب علیہم. چونکہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اس لیے ہم نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. سورہ ممتحنہ کے آغاز میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ مذکور. چلو، فتح مکہ کے لیے جب لشکر کشی کا حضور نے فیصلہ کیا تو حضور چاہتے تھے کہ یہ سیکرٹ رہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے. حاطب ابن ابی بلتع ایک صحابی ہیں، بدری صحابی، بدر کی جنگ میں شریک تھے، یمن کے رہنے والے تھے، مکہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کے بیٹے، ان کی اولاد، اہل و عیال اور مال سب کچھ مکہ میں تھا. انہوں نے مکے والوں کو زیر احسان کرنے کے لیے ایک رقعہ لکھا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے اور اپنے بچاؤ کی صورت کر لو، اور وہ ایک عورت کے سپرد کیا، اس نے اپنی چٹیا میں وہ چھپا لیا. اللہ کے حبیب کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زبیر کو رضی اللہ عنہ اجمعین کو اس خاتون کے تعاقب میں بھیجا. تفصیل میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. خط لے لیا گیا. واپس جب حضور کے پاس خط پہنچا تو حاطب ابن ابی بلتعہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں. حضور نے فرمایا رک جاؤ، حاطب کی بات سنو. حاطب نے عرض کیا، حضور میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، مجھے یقین تھا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے ہی جائیں گے اور آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کہ اگر ان پر میرا احسان ہوگا وہ تو میرے اولاد اور میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بدری ہے, غلطی بھی تسلیم کر رہا ہے اور ہے بھی بدری, اور وہ بدری جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ بدر کے شریک لوگوں کے سب گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, غلطی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی بڑائی ہے. ہم بہت سی ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ ہی ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. اب اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں چند ایسی نمایاں غلطیوں کا ذکر کرنے لگا ہوں. والدین کو ناراض رکھنا اور اللہ تعالی سے رضا کی امید رکھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ خود فریبی ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد وسخط رب فی سخط الوالد, باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا. ہم غلطی کر رہے ہیں لیکن اسے تسلیم نہیں کر رہے. صلہ رحمی نہ کرنا اور زندگی میں اور مال میں برکت کی امید رکھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ غلطی ہے. صلہ رحمی بھی نہ ہو اور مال میں برکت کی امید بھی ہو. کیوں؟ حضور نے فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او یمسا له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے اور اس کا رزق فراواں ہو جائے اسے صلہ رحمی کرنی ہوگی, اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اور رزق کشادہ ہو جائے گی. سلام کو رواج نہ دینا اور جماعت کے دوران صفیں سیدھی نہ رکھنا اور توقع رکھنا کہ دلوں میں الفت پیدا ہوگی یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہمیں اس غلطی کو تسلیم کرنا. حضور نے فرمایا تھا کہ صفوں کو ملا کر رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں گیپ پیدا کر دیں گے, فاصلہ پیدا کر دیں گے. سلام کو رواج دو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی. افلا ادلکم علی عمل اذا فعلتموه تحاببتم ابشر السلام بینکم. کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جسے رواج دو گے تو تمہارے درمیان اللہ دلوں میں الفتیں ڈال دیں گے؟ سلام کو پھیلاؤ. مسجدوں میں شور و غل کرنا اور موبائل کے ذریعے سے موسیقی اور تصویر سازی جاری رکھنا, دوران طواف بھی جاری رکھنا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کی ناراضی سے ہم بچیں گے یہ بہت بڑی غلطی ہے. تجارت میں جھوٹ بولنا اور رزق میں برکت کی توقع رکھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. حضور نے فرمایا قسمیں کھا کھا کر مال بیچنے سے بچو, قسم کھاؤ گے اور جھوٹ بول کر مال بیچو گے مال تو بک جائے گا برکت اٹھ جائے گی. حرام مال سے جسم کو پروان چڑھانا اور یہ توقع رکھنا کہ دعائیں قبول ہوں گی یہ بہت بڑی غلطی ہے. سڑک پر چلتے ہوئے ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنا اور مہذب شہری ہونے کا نعرہ لگانا یہ بہت بڑی غلطی ہے. کسی کو راز بتا کر اس سے پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. حضور عربی کا مقولہ ہے من کتم سرہ بلغ مرادہ, جو اپنے راز کو پوشیدہ رکھے گا اپنی مراد کو پہنچائے گا. کسی انسان کی ظاہری صورت دیکھ کر اس کے متعلق رائے قائم کر لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے. حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. کئی بکھرے بالوں والے, غبار آلود چہروں والے اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا. فوراً فیصلہ نہ کر دیا کرو. لال اگر گودڑی میں بھی ہو چھپا ہوا ہو پھر بھی لال ہے, اور کسی جانور کو عمدہ لباس پہنا دیا جائے پھر بھی وہ جانور ہی رہتا ہے.
آمدن سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی غیبی عطیے کا امیدوار ہونا
یہ بہت بڑی غلطی ہے.
اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا اور باقی سب کی نفی کرنا
یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بزرگوں اور دوستو. میرے جملے کو ذرا ذہن میں رکھیں,
سب کی نفی کر کے خود کو تسلیم کروانا صرف اللہ کا حق ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں
سوائے اللہ.
باقی جتنے بھی آئے ہیں وہ مبشر تھے, پہلوں کے مصدق اور آنے والوں کے مبشر. لہذا خود کو عقل کل مت سمجھے. عقل کلی کا حامل اس کائنات میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. بس بس دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا, دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہ ہونا اور ان سے ہمدردی کی امید رکھنا یہ غلطی. دوسروں کو مرتے دیکھنے کے باوجود اپنی موت کی تیاری نہ کرنا یہ بھی بڑی غلطی ہے. اور دوران احتجاج ملکی اور قومی املاک کا نقصان کرنا اور حب الوطنی کا دم بھرنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. اور حکومتی ٹیکس نہ دینا اور حکومت کی طرف سے ہر سہولت کا طلبگار ہونا یہ غلطی ہے, اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستو غلطی ہر کسی سے کسی نہ کسی وقت سرزد ہو سکتی ہے, لیکن غلطی کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا اسے تسلیم کرنے میں بڑائی ہے اور اس کی اصلاح کر لینے میں عزت اور وقار ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم یعنی ہمارے ہاں یہ ہے کہ چھوٹے غلطی تسلیم کریں, اولاد, شاگرد, ملازم, بیوی, ماتحت غلطی تسلیم کریں, لیکن ماں باپ, استاذ, مالک, شوہر, سینئر غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اپنی غلطی کے دفاع میں تاویلیں پیش کریں. یہ مزاج معاشرے میں بگاڑ لاتا ہے, یہ رویہ معاشرے میں بگاڑ لاتا ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بڑا اس کائنات میں کون ہوگا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے اجتماع میں کھڑے ہوتے ہیں ایک دن اور یہ ارشاد فرماتے ہیں, میری ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کبھی مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو میں آج اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر وہ زیادتی کا بدلہ لینا چاہے تو میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں, اگر کوئی صلہ لینا چاہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں, اور اگر وہ معاف کر دینا چاہے تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ معاف کر دے. اور جب ایک شخص اٹھتا ہے کہ جی صفے درست کرتے ہوئے آپ نے کی نیزے کی انی مجھے چپ گئی تھی, تو حضور نے فرمایا آؤ بدلہ دینے کے لیے میں تیار ہوں. اس نے کہا حضور یہ میرا کرتا اترا ہوا تھا, آپ پہلے کرتا اتارے. حضور نے کرتا اتارا, اس نمی کی وہ حضور کی اس سے چپٹ گیا. اس نے کہا حضور بدلہ لینا تو دور کی بات ہے, میری یہ خواہش تھی کہ میں کس طرح سے آپ کے جسم میں اتر سے چپٹ کر مورے بہت کو چھوڑ دوں.
ہم سے زندگی میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم سوری کرنا اور معافی چاہنے کا حوصلہ اور جرت پیدا کریں. آپ غلط گاڑی چلا رہے ہیں اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے والے لوگ اگر آپ کو روکتے ہیں تو غلطی تسلیم کیجیے، فوراً عہدے یا کسی تعلق کا روب اور موبائل فون ملا کے بات کرو آئی جی صاحب سے اور وزیر صاحب سے. یہ غلطی نہ تسلیم کرنا ہے اور یہ کمینگی ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. ہمسائے کو آپ کے ملازمین کے نامناسب رویے یا آپ کے کتے کے بھونکنے سے تکلیف ہے تو اپنی اس غلطی کو تسلیم کیجئے، اسے اپنی پرائیویسی یا آزادی پر حملہ نہ سمجھیں، کیونکہ آپ دوسروں کی پرائیویسی اور آزادی کو مجروح کرنے کی غلطی کر رہے ہیں. بل جمع کرانے، ٹکٹ لینے، فارم حاصل کرنے کے لیے جو لائنیں لگتی ہیں ان میں دوسروں کو کراس کر کے پہلے خود کام کروانا، یہ غلطی ہے. اگر کسی نے احساس دلایا ہے تو اسے تسلیم کیجیے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں، اس لیے میری درخواست ہے غلطی یہ بھی میں آخر میں یہ بھی دو تین جملے ذرا آپ سے عرض کر دوں کہ غلطیوں کو کی اصلاح کرنے میں بھی خدائی فوجدار نہ بنے کہ ہر وقت غلطیوں پر ہی نظر ہو، لوگوں کی غلطیوں پر ہی نظر ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک کتا مرا پڑا ہوا تھا، پھولا ہوا، جسم پھولا ہوا، بو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا اس کتے سے کا دیکھے حال، بو آ رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کے دانت دیکھو کتنے سفید. ان کی نگاہ پھر بھی خوبی پر پڑی. غلطیوں کی اصلاح اس طرح سے کریں کہ مقصود اخلاص ہو، عوام کی نظروں میں مقبول ہونا یا اپنا غصہ نکالنا مقصود نہ ہو. غلطی کی اصلاح کرتے کرتے دوسری بڑی غلطی وجود میں نہ آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا لولا قومک حدیث عهد، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرواتا جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کروایا تھا، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ اس کا نقصان ہو سکتا. غلطی کرنے والے کی فطری کمزوری کا احساس کریں. حدیث میں آتا ہے عورت جو ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرو، نرم انداز اختیار کرو. میں ساری بات ذکر نہیں کر رہا، کسی فرد کا نام لینے کی بجائے عمومی انداز سے بات کر کے اصلاح کریں. جب حضور کسی بندے کو میں کمزوری دیکھتے تو آپ فرماتے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. ایک شخص کو دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جہنمیوں کا زیور پہنے پھرتے ہیں. اس نے انگوٹھی اتار کے حضور کی بات سن کر فوراً پھینک دی. جب حضور تشریف لے گئے تو ساتھیوں نے کہا انگوٹھی اٹھا لو یار، اپنی بیوی کو دے دینا یا بازار میں بیچ دینا. اس نے کہا جو انگوٹھی حضور کے حکم سن کر پھینکی ہے چاہے کتنی قیمتی ہو اب نہیں اٹھا سکتا. یہ صحابہ اسی وجہ سے نمبر لے گئے، ورنہ نمازیں تو وہ بھی پانچ ہی پڑھتے تھے میرے اور آپ کی طرح. غلطی کرنے والے سے جذباتی رویہ اختیار کرنے سے گریز کریں.
ایک دیہاتی نے کھڑے کھڑے مسجد میں پیشاب کر دیا، شروع کر دیا، لوگوں نے کہا رک جا رک جا، حضور نے فرمایا چپ کرو چپ کرو. جب وہ فارغ ہو گیا پھر اسے قریب بلایا اور فرمایا مسجدوں میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، اور صحابہ سے کہا کہ پانی بہاؤ اور اسے صاف کرو. غلطی کا نقصان سمجھانے کی کوشش کریں. صحابہ جب دوران سفر گھاٹیوں میں بکھر جاتے تو حضور نے فرمایا بکھرو مت، شیطان اپنا چکر چلا دیتا ہے. پھر صحابہ حضور کے اتنے قریب بیٹھتے تھے کہ چادر ڈالیں تو سارے نیچے آ جائیں. غلطی کرنے والے کو عملی طور پر تعلیم دیں. حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا پانی منگوایا میرے والد صاحب کے لیے، فرمایا وضو کر لو، انہوں نے چہرہ پہلے دھونا شروع کیا، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اپنے لیے پانی منگوایا، خود پہلے دستے مبارک دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے انور پر پانی ڈالا، خود عملاً غلطی کی اصلاح. اور غلطی کی اصلاح صحیح متبادل پیش کر کے کریں. حضرت بلال حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کھجوریں لائے، آپ نے فرمایا یہ کھجوریں کہاں سے لی ہیں؟ یا رسول اللہ پرانی کھجوریں دے کر نئی بدلے میں لے لی. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، چھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ادلے بدلے میں بیچنا درست، لینا درست نہیں. التمر بالتمر، کھجور کے بدلے میں کھجور، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، اور چوارے کے بدلے میں زبیب کے بدلے میں زبیب، یہ سوا ام بسوا ان والفضل ربن. اگر تم نے بیچنی ہے، اگر تم نے لینا ہے، بدلہ بدلہ کرنا ہے، تو پہلے پرانی بیچو پھر اس قیمت سے نہیں خرید. سونا پہلا پرانا بیچو پھر اس قیمت سے اگر چاہو تو نیا خرید.
اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی توفیق دے. واہ واہ.